علم کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ فعلم بس علم حاصل کر لو، سیکھ لو، اور یہاں پر اس سے علم کو حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فعلم لا الہ الا اللہ کہ اللہ، توحید کا سیکھنا، لا الہ الا اللہ کا سیکھنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا، تو یہ انسان پر کیا ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار، قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہم لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے اپنے حالات سے، گھر کے حالات سے، مقامی حالات سے، یا یہ کہ عالمی حالات سے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، تو جو ہم لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے، اصل میں ہم نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کہ لا اللہ کے، اللہ ہی اس ساری کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ نے ان کو کافی یعنی گہری نظر اور گہری فکر عطا کی تھی۔ ایک جگہ فرمایا فکر جہاں مجھے کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا، فکر جہاں مجھے کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا میرا، یہ جہاں جس کا ہے وہی اس کو چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ہو جاتی ہے، اس کے حکم کے بغیر اور اس کے چاہنے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی رضا اور ناراضگی الگ چیز ہے، یعنی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور اسے راضی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں احتمال، رضا الگ چیز ہے اور چاہنا، مشیت الگ چیز ہے۔ تو دنیا میں جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے، جیسے آیا ہے کہ قلب انسان جو ہے بین اصبعین رحمان، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اب انگلیوں سے کیا مراد، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں لوگوں کے دل، لوگوں کے قلوب اللہ ہی کے اختیار میں۔ اصل جو ہے ہماری کمزوری انفرادی سطح پر، انڈیویجول سطح پر، یا کہ اجتماعی سطح پر، وہ اجتماعی سطح مقامی ہو یا عالمی ہو، ہر جگہ میں یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس کلمے کو سمجھا نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب قائم کیا فضیلت علم میں، یہ کتاب الجنائز میں، اور وہاں سے ایک وحب بن منبہ کا یہ قول نقل فرمایا ترجمۃ الباب میں کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی. اور ساتھ ہی فرمایا وما مفتاح الا ولہ الاسنا، اور وہ کنجی کیا جس کے دانت نہ ہو دندان نہ ہو، یعنی اگر کنجی میں وہ جو اس میں سریشنز وہ جو دانت ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہے وہ تالا نہیں کھولے گی، اگر دانت ہیں تو تالا کھولے گی، اگر نہیں ہے تو کنجی ہے لیکن بیکار ہے. تو فرمایا کہ وہ کنجی کیا جس کے دانت نہ ہو. اور پھر مفسرین کرام علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے دانت یہ ہیں کہ اس کے مقتضیات پر، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. لا الہ الا اللہ جو چیز چاہتا ہے مومن بندے سے، اپنے پڑھنے والے سے، ان تقاضوں کو پورا کرے. اگر ان تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے تو پھر یہ واقعی مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے، ورنہ یہ ایسا ہے جیسے بے دانت کے کنجی جو کسی کام کے نہ آئے. تو یہاں پر ہم لوگوں کو یعنی ہماری سمجھ بہت کوتاہ ہے، کم ہے، اور اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جس اہمیت، گہرائی، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں سننا ہے اور ان کو سمجھنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. اب یہاں اگر اسی پر غور کیا جائے تو یہاں امر کا صیغہ ہے علم، افا اس کے آگے افعلم، علم یعنی سیکھ لو، جان لو، تو کیا معلوم ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جاننا تمہارے اوپر فرض ہے، جاننا تمہارے اوپر، اور یہ سب سے پہلا فرض ہے. باقی فرائض جو آئیں گے، نماز کا فرض آئے گا، روزے کا، اور جتنے فرائض ہیں شریعت میں وہ سب فرائض بعد میں آئیں گے. پہلا فرض کیا آئے گا؟ فعلم انہ لا الہ، پہلے تم یہ جان لو کہ اللہ کی ذات جو واجب الوجود ہے، جو واجب یعنی ہم لوگوں کے جتنے بھی وجود ہیں یا مخلوق میں، کریشن میں جتنے بھی جس کسی کی کوئی ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، وہ سب ڈپینڈنٹ ہیں، اس کا دار و مدار، انحصار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ. خود کوئی چیز قائم نہیں ہے، خود کوئی چیز اگر قائم ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. خود کوئی چیز اگر موجود ہے بغیر کسی انحصار کے، دار و مدار کے، وہ اللہ کی ذات ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ دین کے بنیادیات سے ہے، بیسکس سے ہے، دین کی بنیاد اس چیز کو کہ اس بندے کو پہلے اپنے اس اللہ کی جس پر ایمان لانے کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کی معرفت اس کو حاصل ہو، وہ سمجھ جائے. اب ہمارا جو کام ہے وہ زبانی ہے، سطحی ہے، زبان تک محدود ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ احادیث میں آخر زمانے کی، قرب قیامت کی جو پیشن گوئیاں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ایمان زبان پر ہوگا، گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا. ایمان زبان پر ہوگا، گلے سے نیچے نہیں اترا ہوگا، اندر دل میں نہیں ہوا ہوگا. زبان سے مومن، زبان سے مسلمان اور دعووں سے مسلمان، لیکن وہ چیز اندر داخل نہیں ہوگی. اندر اس کے اندر شکوک، اس کے اندر شبہات، اس کے اندر اس میں تردد، ہیزیٹیشن، ان چیزوں کے ماننے میں وہ یقین کامل میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا تعمیر حیات میں، لکھنؤ ندوہ سے شائع ہوتا ہے، تو انہوں نے تقابل کیا، کمپیئر کیا اسپین اور ترکی کو، اندلس اور ترکی، کہ اسپین میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی لیکن وہاں اسلام اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ترکی میں بھی کمال پاشا اتاترک اور دوسرے اس کے ہم نوا لوگوں نے بے انتہا کوشش کی اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی، حتیٰ کہ عربی رسم الخط سکرپٹ کو بھی اس نے تبدیل کر دیا، اذان کے الفاظ کو بھی اسلامی وضع قطع، یعنی ہر ہر اسلامی شاعر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش. لیکن الحمدللہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ ترکی میں مسلمان، دین پسند مسلمانوں کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اس جبر و استبداد کے باوجود ترکی میں دین پسند مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. اور اسلام اگرچہ حکومت اس کے خلاف ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں، اور ایسے لوگوں کی اکثریت، اگر کہ وہاں کی فوج اور حکومت جیسے اکثر ہمارے مسلم ممالک میں ایسا ہی ہے کہ وہ، یعنی ان کے ہاں ضمیر نہیں، لیکن جہاں تک لوگوں کا خطاب ہے تو پھر اس نے اس کی وجہ بتائی کہ کیا بات تھی. کہا کہ ترکی میں بزرگوں نے محنت کی، وہ لوگوں کی تربیت کرتے رہے، اور اس جو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک بیج ہے، سیڈ ہے ایک، جو دلوں میں بویا جاتا ہے، جو دلوں میں بویا جاتا ہے. اور جس طرح سے اس ایک بیج کو آپ کسی بھی چیز کا ہو، یعنی پیڑی کا ہو یا جس کسی چیز کا بھی، دان کا ہو، کیا ہو، جس طرح سے اس کو ایک پھلدار درخت بننے تک کتنے مرحلوں سے گزرنا ہے اور کتنی محنتیں کرنا ہے، اسی طرح سے بھی آئی نہیں ہی اس کلمے کے بیج کو پھلدار درخت تک ہونے تک اس مومن بندے کو اسی طرح سے محنت کرنی ہے. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کلمے کے جو پھل ہیں اس کو حاصل نہیں ہوں. اس کلمے کے درخت کے جو پھل اس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں اس کو جو ضرورت ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گے. اب آپ اندازہ کر لو کہ ایک بیج کو زمین میں جب بویا جاتا ہے تو پہلے اس زمین کو تیار کیا جاتا ہے. اب ریتلی زمین ہو، کانٹے دار زمین ہو، دوسری زمین اس میں نہیں ڈالا جاتا، پہلے زمین کو صاف کیا جاتا ہے، اور یہ بیج دل کی زمین میں بویا جاتا ہے. اب اس کو، اس دل کی زمین کو اس بیج کے لائق بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو بڑی محنت کرنا ہے. تو پہلے ہی سٹیپ پر، پہلے ہی قدم پر یہ محنت نہیں کرتا. اور یاد رکھو یہ بات کہ یہ دل کی زمین جو ہے جب تک یہ کسان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ میری بات سمجھ جاؤ. یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس زمین ہے لیکن وہ کاشتکاری نہیں جانتا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس بیج اور اس زمین کو کاشتکار کے حوالے کر دے گا. تو وہ اس میں ٹریکٹر لگائے گا پہلے سب سے، پہلے زمانے میں تو ہاتھ سے کرتے تھے، اب کے زمانے میں ٹریکٹر لگاتے ہیں، تو ٹریکٹر سے اس کو پہلے پخاڑ دے گا، اس میں سے جو زہریلے اور نقصان دہ جو اس میں چیزیں ہیں ان کو دور کر دے گا، اور پھر اس زمین کو نرم کر دے گا، پھر اس پر کبھی کوئی آپاشی ہو جائے گی. تو یہ چیز یہ جب نہیں جانتا خود نہیں کر سکتا. تو یہ اسپین اور ترکی میں جو موازنہ کیا، اسپین اور ترکی کے ترکی میں بزرگوں نے اس بیج کو لوگوں کے دلوں میں بھونے کے لیے وہ محنت برابر جاری رکھی. اسپین میں ایسا نہیں ہوا، حالانکہ اسپین میں بڑے بڑے سکالر گزرے ہیں، بہت سے بڑے علماء، بہت کتابیں، بہت علم اسپین سے اسلامی دنیا کو ملا ہے، لیکن یہ جو دلوں میں اس کو پائیوست کرنا تھا اور پھر اس سلسلے کو آگے لے جانا تھا، وہاں وہ کام نہیں ہوا. یہی حال اس وقت عالم اسلام کا ہے. عالم اسلام ابھی ایک ایسے موڑ پر ہے، ایسے مرحلے پر ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو یہ دین وراثت میں ملا ہے، امانت میں ملا، ہمارے بڑوں کو ملا تھا، انہوں نے ہم تک پہنچا ہے، ان کے بڑوں سے آگے اور جس جس جنریشن نے، جس جس نسل نے کوتاہی کی، آگے والے نسلوں کو اس کا بھگتنا پڑا. جس جس نسل نے، جس جس جنریشن نے کوتاہی کی اس امانت کو سنبھالنے میں، اس کے حق ادا کرنے میں، تو آگے جو جا کر نسلیں آئیں ان کو مشکلیں اٹھانا پڑی. اور جس موڑ پر ہم ہیں تو یہ اب ہمارے ضمیروں کو دستک دے رہی ہے یہ امانت. اور تم اکثر جو ہے نوجوانوں کی جماعت ہے، اور یہ تم لوگوں کا کام ہے کہ تم اس ضمیر کی آواز کو سمجھ جاؤ اور اس کو سن لو. اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، اور آگے والوں کے لیے بھی، اور ان کے نقصان میں ان کا حصہ ہم پر بھی آئے گا بابا، کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا جو حق ادا کرنے کا تقاضا، دین کی احیاء دین کے تقاضے جو اس وقت میں ہیں. یہ چیزیں یعنی عسکری طاقت اور دوسرے یہ ٹیکنالوجی کے یہ جو چیزیں، نہ انہوں نے کبھی اسلام کا کوئی نقصان پہنچایا ہے نہ پہنچا سکتا. روس نے بھی بہت بڑی محنت کی، 70 سال تک پورے اپنے زیر تسلط علاقے میں اسلام، وہاں قرآن کریم کا نسخہ نہیں ملتا کبھی، اگر کوئی تو تہخانے میں کوئی رکھتا تھا، بڑے چوری سے قرآن کریم کا نسخہ ملنا مشکل تھا. لیکن الحمدللہ اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کتنے اسلامی ملک ابھر آئے، نہ کہ افراد بلکہ ملک ابھر آئے وہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، ہم جو چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں صرف اختیار ہے اپنے آپ کا، ہمیں اختیار ہے اب، اور ہمیں پوچھا جائے گا ہمارے ہی متعلق، ہمیں دوسروں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. کہ اگر میں نے آپ کو صلاحیت دی، اب نے میں نے جوانی دی، میں نے ذہن دیا، میں نے عقل انٹلیکٹ تم کو دے دیا، اور تم کو فرصت دے دی، یہ سب دے دیا، ان سب کو تم نے کس چیز میں خرچ کر، تمہاری پریارٹیز، تمہاری ترجیحات کیا تھی دنیا میں، تمہاری ترجیحات دنیا میں کیا تھی، تم نے کس چیز کے لیے، اور میرا یہ دین، میرا یہ قرآن، یہ تم کو بار بار پکار رہا تھا، کیا تم نے وہ صدا نہیں سنی، کیا تمہارا دل اندھا تھا، وہ صدائیں نہیں سنی، اب یہ قرآن اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی دو خصوصیتیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یا تو یہ مومن کے لیے حجت بنے گا یا اس کے خلاف حجت بنے گا، دونوں چیزیں قرآن سے ہوں گی، جنت میں لینے کے لیے اللہ سے ایک قسم کا جو وہاں لفظ آیا، مجھے اردو میں اس کا ترجمہ نہیں آتا، اردو میں تو کہتے ہیں لڑنا ہی، کہ یہ اللہ سے لڑے گا، جھگڑا کرے گا اپنے جس کے لیے سفارش کرے گا، اور جس نے اس کے تقاضے پورا نہیں کیا وہاں اس کا عاقص ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو جس میں یہاں پر ہمیں، ہم کو قرآن نے صاف طور پر کہا فعلم انہ لا الہ الا، بس جان لو آپ، اب یہ جاننا فرض ہے، اب اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا محنت کرتے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ ایک بیج ہے، اب اس کو دل کی زمین میں بھونا ہے، اب اس کے لیے زمین کو تیار کرنا ہے، اور اس زمین کو ہر نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، اور اس زمین کی نقصان دہ چیزیں گناہ ہیں، ہر گناہ جس کو شریعت نے منع کیا اس بیج کے لیے زہر ہیں، ہر گناہ جو شریعت نے جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا وہ چیز اس بیج کے لیے زہر ہے، اب یہ گناہوں سے رکے گا، اور اس کے اندر جو، اس کے اندر جو زہر بڑے بڑے ہیں، اس کے ایک تو ہیں خارجی زہر کہ گناہ کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، کسی پر بد نظری ڈالے گا، کسی کا چوری کرے گا، کسی کا حق مارے گا، یہ سب تو اس کے لیے زہر ہیں، اور کچھ زہر ہیں جو اس کے اندر ہی ہیں، جن کو اس کو نکالنا پڑتا، جس کو کھیرا کو دیکھا ہے، کھیرا سمجھتا ہے، لہر، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، اب اس کا پہلے گلا کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو، تو وہ زہر نکالا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کا زہر اندر ہی ہے، انسان کے اندر اخلاق رذیلہ کا زہر اندر ہی ہے، اب اس کو اس نفس کا گلا کاٹ کر، اب اس کو خوب مروڑ مروڑ کر اس زہر کو نکالنا پڑے گا، اگر یہ چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ بیج ایک پھلدار درخت بنے، تو اس کو اس نفس کا سر کھاڑ دینا ہے، بڑی سختی کے ساتھ کاٹ دینا ہے، اور پھر اس کو مروڑ مروڑ کر اس زہر کو نکالنا ہے۔ اب اس میں حسد بھی ہے، اس میں بغض بھی ہے، اس میں کینہ بھی ہے، اس میں شہوت بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں حرص و لالچ بھی ہے، اب یہ سب چیزیں اندر ہیں اور یہ سب زہر اندر ہیں، تو یہ بیج جو اس نے لا الہ الا اللہ کا بویا، یہ اس زمین میں نشو نما کیسے پائے، اس کی زمین جو، اس کو کہتے ہیں شور زمین، شور یعنی وہ زمین جو زرخیز نہیں ہے، جس میں نقصان دہ چیزیں سب موجود ہیں، اگر اس زمین میں آپ ڈال دیں گے، کیا ڈالیں گے، بیج کو، کیا وہ وہاں سے پودا بنے گا، نہیں بنے گا، کبھی نہیں بنے گا، جب تک نہ ان زہر آلودہ چیزوں کو نکالا جائے۔ اب یہاں پھر اس کو کس کی ضرورت پڑے گی، آپ اس کو کسان کہو یا اس کو دھوبی کہو، جو بھی کہو، اگر کپڑے کی مثال لے لیں تو دھوبی کے پاس دینا ہے، اگر زمین کی مثال دیں تو کسان جو کاشتکاری جانتا ہے، اس کے اصولوں سے واقف ہے، تو وہ اس کو، وہ اس کا جو ہے، یعنی جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اینٹیڈوٹ، تریاک، زہر کا تریاک، یعنی جس سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور زہر نکل جاتا ہے اور انسان کو صحت ملتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ ہم کو ابھی اس بنیادی فریضے پر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی ذات, اللہ کی صفات کو سمجھنا, اس کی معرفت کو حاصل کرنا اور اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا, اپنے آپ کو جھوڑنا, اور پھر اس کے ان کے تقاضوں کو کیا کرنا, پورا کرنا, یہ ہمارا کام. ورنہ یہ کائنات تو اللہ کی ہے اور اللہ اس کو جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, وہ تو صاحب کن فیکون ہے. ایک چٹکی میں وہ پورے کائنات کا الٹ پلٹ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں تو دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کی مشیتیں ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت ایسی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہو گئی, فرمایا اے موسیٰ تمہاری دعا مقبول ہو گئی, اور اس کا اثر زمین پر 40 سال کے بعد ظاہر ہو. پیغمبر کی دعا, ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم بھی ہیں, اپنی حکمت کے ساتھ وہ چیز ظہور پذیر کرتے ہیں, تو چاہے تو اسی دنیا میں اس کا ظہور ہوگا, یا نہیں ہوگا تو آخرت میں اس کا اس کو ثواب ملے گا. لیکن مومن کی دعا رد نہیں چلی جاتی, مومن کو اپنے اللہ کے ساتھ پورا اعتقاد ہونا چاہیے. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. کیوں مضبوط ہونا چاہیے؟ کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے, تو مضبوط اس معنی کر کے ہونا چاہیے کہ دیکھو مومن جب لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا نہیں کرے گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے, تو اس پر غیروں کو مسلط کیا جائے. اگر وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا, اس پر غیروں کو مسلط کیا جائے گا, اس کے ان کے ذریعے اس کو مار پڑے گی, وہ پڑ رہی ہے. تو اصل جو مرض ہے, اصل مرض کو سمجھنا ہے, اور اپنے فریضے کو سمجھنا, اپنے, اور اس بات کا ہمیشہ یہ فکر رہے کہ دیکھو یہ ایمان جو ہے کیا میری زبان پر ہی ہے یا قلب میں بھی داخل ہوا, یہ صرف زبان پر ہے یا قلب میں بھی داخل ہوا. اگر قلب میں داخل ہوا ہے تو پھر اس کے اثرات اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے. تو اس کا تقاضا, ایک تقاضا تو یہ بھی ہے کہ انسان اس کلمے کو نہ بھولے, مومن اس کلمے کو نہ بھولے. تو اس نہ بھولنے کے لیے اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس کے کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے, کثرت سے اس کا. بلقی اگر اس کے ہاتھ کام میں مشغول ہیں, اس کی زبان کسی اور کام میں مشغول ہے, لیکن کم از کم درجہ اس کا قلب اس کے غافل نہ رہے, قلب اس سے کبھی غافل نہ رہے, اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی. ایک ہوتا ہے ذکر لسانی اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی کی زبان سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے. یہ جنت کی کنجی ہے, یہ کامیابی کی کنجی ہے, اور یہ ہی دین ہے. قرآن کریم بھی اسی کی کیا ہے, تفسیر و تشریح ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کا حکم فرض کیا گیا مومن پر کہ وہ اس کو سیکھ لے, سمجھ لے. تو اس کا ایک پہلا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو یاد رکھے, اس کو بھولے نہ, اور اس کے نہ بھولنے کے لیے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کے کثرت. تبھی آیا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, افضل ذکر کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا. یہ اب جب اس کی زبان اس سے تر رہے گی اور اس کا اثر اس کے قلب میں ہو جائے گا, اب اللہ کا نام کوئی لے تو اس کے قلب پر اس کا اثر نہ ہو, ایسا ناممکن ہے. یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے لے اور اس کا اثر اس کے دل پر نہ ہو, ایسا ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتے. دنیا دیکھو اس چیز سے غافل ہے, ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی دولت ہے، نعمت عظمیٰ میں سے ہے. تو یہ تو اس کا ایک حق، لیکن اصل حق اس کا یہ ہے کہ اب اس نے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ علم سے کیا مطلب، فعلم سے کیا مطلب. اب جان لو، کیا ہم نے جان لیا؟ اللہ نے حکم فرمایا جان لو، کیا ہم نے جان لیا؟ اگر ہم کہیں گے ہم نے نہیں جان لیا، پھر جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ظلم عظیم اپنے اوپر نہیں ہے؟ کیا اپنے اوپر یہ ظلم عظیم نہیں ہے کہ جو حکم بنیادی اہمیت کا حکم اور بنیادی اہمیت کا جو فرض مومن پر کیا گیا، اس کے تقاضے کو اس پر یہ اس کے لیے یہ بے چین نہیں، اس کے لیے اس کے پاس کوئی محنت نہیں، اس کے لیے اس کے پاس کوئی تڑپ نہیں، اب کیا یہ ظلم عظیم نہیں؟ تو چونکہ ہم پہلے ہی سٹیپ پر، پہلے ہی قدم پر ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ بڑے کوتاہ ہیں، یعنی یہ انگریزی میں یہ لوگ بولتے ہیں شاید تو کیلس، کیلس ایٹیٹیوڈ، کیوں ایسا بولتے ہیں؟ تو ہمارا جو قلمے کے ساتھ یہ کوتاہ نظری ہے، کیلس ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہماری نقصان اور ہماری تباہی اور ہمارے دن دن اسی نقصان میں گزرنے کی کا بنیادی وجہ ہے. اس آیت کو خوب سمجھ لینا چاہیے، یہ امر کا صیغہ ہے، امر سمجھتے ہو؟ یعنی یہ امپیریٹیو سینٹنس ہے، آرڈر ہے. لرن، یہ آرڈر ہے، سیکھو. اور کیا سیکھو؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے سیکھنے کے درجات تو بے انتہا ہیں، لا الہ الا اللہ کے سیکھنے کے درجات بے انتہا ہیں. شاید ہی کوئی یہ کہہ سکے کہ اس نے ان سب درجات کو حاصل کر لیا، لیکن ہم تو بنیادی درجات میں سے ہی ہیں. کیا وہ ان بنیادی درجات میں بھی ہم کسی جگہ ہیں اور اس میں ترقی کی کوئی کوشش بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہاں آگے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، کونو ربانیین، قرآن کی آیت ہے، کونو یعنی ربانیین میں سے ہو جا. تو فرمایا ربانیین العلماء و حکماء و فقہا، اس کی تفسیر فرمائی کہ ربانیین کون ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں، جو جن کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اور جن کو تفقہ فی دین، دین کا فہم سمجھ عطا ہو جاتا ہے، وہی ربانیین میں سے. کونو ربانیین، قرآن شریف کی آیت ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہ کونو من العلماء و حکماء و فقہا، تو علم، حکمت اور تفقہ، تین چیزیں، سمجھ گئے؟ اور سمجھتا ہے، یہ خالی علم اتنا نہیں بتایا، صرف پڑھو، اس پڑھنے کے ساتھ اور بھی محنتیں کرنی ہیں طالب علموں کو، اس پڑھنے کے ساتھ اور بھی محنتیں کرنی ہیں. خالی علم، کتابی علم، یہ خالی کتابی علم یہ خشک ہی رہتا ہے، اس کے آگے بھی ایک حکمت کا اور ایک تفقہ کا. تو طالب علم جو ہو، طالب علم اپنے میں جامعیت پیدا کرے، جامعیت سمجھتے ہو؟ یعنی ان سب چیزوں کو اور اس علم کے ہر ہر نوا کو، ہر ہر قسم اور ہر ہر اس کی جو یہ ہے شاخ، ان کو اپنے اندر لے کر ایک جامعیت پیدا کرے. اب یہاں کوئی اردو کم سمجھ میں آتی ہے، جامعیت سمجھتے ہو؟ کمپریہنسو. تو یہ مجھے ایک ابھی ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے، گئے تھے حج کے لیے تو وہاں سے آئے ایک مولوی صاحب، کہتے تھے کہ میں نے دیکھا وہاں دو آدمی تھے، 24 گھنٹے میں نے صرف ایک دعا کرتے ان کو دیکھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے اور کتنی فضیلت ہے اس چیز کی. وہ صرف طلباء کو دعا کرتے، اور جو طالب علم تو ہے ہی ہے، بس یہی دعا کرتے. کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے. اور اسی علم کو جب چھوڑا گیا تو اسلام ختم ہو گیا. اگر اس علم کو مسلمان سینے سے لگائیں گے اور پھر اس کی اشاعت پہلے خود اس کو سیکھیں گے پھر آگے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بقائے اسلام کی بہت بڑی چیز ہے. باقی دوسری چیزوں سے اسلام نہ ختم ہوگا نہ ختم ہوا ہے. ہاں اگر ہم نے اس چیز کو چھوڑا پھر بڑا مشکل. ہم نے اس چیز کو اگر چھوڑا، اسی لیے مدارس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اسی لیے لوگ مدارس اتنے خائف بھی ہیں، خوف رکھتے ہیں مدارس سے کہ یہ بقائے اسلام کے قلعے ہیں، فورٹس ہیں، اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی بقا کے، اسلام کے ہمیشہ رہنے کی کہ جو قلعے ہیں وہ یہی مدارس ہیں. تو یہ مدارس سے مطلب یہ نہیں کہ جو یہاں صرف پڑھتے ہیں، ہم سب مومن جو ہیں ہم سب کو یہ حکم ہوا، یہ فعل من لا الہ الا اللہ، یہ مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن ہم سب کے لیے. اور یہاں ایک آگے انہوں نے لایا ہے اس میں کہ صحابہ نے بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا، صحابہ نے بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا. تو ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ہم کو یہ کھیل تماشا اور دوسری چیزیں، لہو لعب کی چیزیں، ان کو چھوڑ کر اس زندگی کو بڑا سنجیدہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ کھیل تماشے میں اور کرتے ہیں نا، میرے کتنے دن، ابھی ایک دو مہینے سے شاید ورلڈ کپ چل رہا ہے، تو دن دن وہاں بیٹھ کر، تو مومن کے لیے اتنی فرصت کہاں ہوگی؟ مومن بیچارہ تو پریشان ہوتا ہے، ہمیشہ تفکر میں رہتا ہے، اس کو ایک فکر لگی رہتی ہے، دامنگیر ہوتی ہے، اور سب سے پہلی فکر اس کو یہ ہوتی ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہوا لا الہ الا اللہ جان لو، تو میں نے کیا اس کو جان لیا؟ کیا اس سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی اور یہی سوال ہو مجھے کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری سستی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بے دینی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو سیکھو، اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک اللہ تعالیٰ ہماری رسائی کرے، ہمیں وہ علم میں حقیقی کمال کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جملہ پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کرے اپنی قدرت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.